السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کا؟
الحمدللہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے کے لیسن میں کوئی بات آپ کو یاد رہی، کوئی چیز، یا اتنی مصروفیت ہے، اتنی پڑھائی ہے کہ وہ کہیں نیچے دب گئی باتیں؟
استاذ، ایک چیز یہ تھی کہ عبادت، جو شکر، ذکر، یہ انسان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ روح کی غذا ہے.
یعنی عبادت جو ہے وہ انسان کی روح کی غذا ہے، نہ کہ اس کو کوئی برڈن ڈالا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے کھانے کی، تو اس کے لیے کوئی مشقت کرنی پڑتی؟ کتنی؟ کافی نا. مثلاً آپ کو کھانا کھانا ہے، کوئی بھی چیز، سمپل سا، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ گروسری کرنی ہوگی، خرید کے لانا ہوگا. اگرچہ اس گروسری کے پیچھے بھی کئی کام ہیں. مثلاً یا تو ہماری غذا زمین سے آتی، جیسے اگتی ہیں چیزیں، یا اینیمل پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو کبھی ایک میٹ کا پیس، یا ایک چکن کا پیس، یا ایک فش کا پیس کھاتے ہوئے سوچا آپ نے کہ یہ کتنے دن میں تیار ہو کر میرے پاس آیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی ایک بکری یا بکرے کا یا مٹن، جو بھی آپ اس میں سے کھائیں، ہم تو اٹھاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. اٹھاتے ہیں تو کباب بنے ہوئے ہیں، نہاری بنی ہوئی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ میرے ٹیبل تک پہنچنے میں پیچھے کتنے لوگوں کی محنت مشقت ہے؟ ایک بکری کا بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر اس کو پالنے میں کوئی تکلیف، کوئی زحمت اٹھانی پڑتی ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے پالا کوئی بکری وغیرہ کا بچہ؟ صرف اس کا شور سننا ہی نا، اس کا جو ممیانہ ہوتا ہے اور اس کا شور کرنا ہوتا ہے، وہ برداشت کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے. یعنی انسان کا بچہ پالنا بھی مشکل ہے، لیکن جانوروں کو پالنا بھی آسان نہیں ہوتا. ان کو صبح صبح آپ لے کے جاتے ہیں، یہ چارہ ان کو ڈالتے ہیں، پھر کئی مہینے لگتے ہیں ان کو تیار ہونے میں، پھر اس کے بعد ذبح ہونے میں کوئی مشقت ہوتی، پھر اس کے پیس بننے میں، پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے پکنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر آپ اس کو کھاتے ہیں. تو یہ سارا برڈن نہیں ہے یا نہیں؟ اس کے مقابلے میں ایک نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی، کتنی مشقت کرنی پڑتی آپ کو؟ وہ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ کو سیکھنی پڑتی ہے نا، نماز سیکھنی پڑتی. وہ آپ نے سیکھ لی ایک دفعہ سیکھ لی، تھوڑے سے آج کل سیکھ رہے ہیں، ذرا سی اور مشقت ہے. اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں تو زیادہ زیادہ کتنا وقت لگ جائے گا، فجر کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ تو یہ جو روحانی غذا ہم لیتے ہیں روز، اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کر لیں، اور اس کے مقابلے میں جو جسمانی غذا ہم لیتے ہیں اس کے ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں. اس کھانے کو تو ہم برڈن نہیں سمجھتے، اس کے تو انتظار میں رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے کو ہم برڈن سمجھیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کو ہم برڈن سمجھیں، تو ہے نا اپنے ساتھ زیادتی. تو اپنی سوچ درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم کا رزق دیا ہے، اس میں وہ مشقت نہیں جو مشقت اپنی جسمانی ضروریات کو پوری کرنے میں ہے. کیونکہ میں آؤں، پڑھاؤں، چلی جاؤں، اور آپ نہ غور و فکر کریں، نہ سوچیں، نہ کوئی عمل میں تبدیلی آئے، تو فائدہ کچھ نہیں نا.
السلام علیکم استاذہ. پچھلی لیکچر میں ہم لوگ نے جیسے پڑھا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، تو یہ چیز کافی مجھے، اس میں میں نے تدبر کیا کہ اپنے رب کو جب ہم بے نیازی کے ساتھ جانیں گے تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جو ہے کتنے محتاج ہیں اپنے اللہ کے. اور یہ سب کچھ تدبر کر کے مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تو معرفت ہی نہیں ہے میرے میں، اور اللہ کی معرفت تب آئے گی جب میں خود کو پہچانوں گی کہ میں کتنی محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ کتنا علم والا ہے، اور میرے اندر کتنی جہالت ہے. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے سوچی تو مجھے معلوم ہوا کہ جب میں اپنے رب کو پہچان لوں گی تو تبھی محبت جو ہے وہ آئے گی.
اب دیکھیں کہ رب تو صرف دینے ہی دینے والا، دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے، اور ہم صرف لینے ہی والے، لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ہر لمحہ آکسیجن لے رہے ہیں، سانس چل رہی ہے ہماری، تب ہم زندہ ہیں، پھر کھانے کے لیے ضرورت ہے، پھر اور چیزوں کی، ہر وقت ہم لینے والے اینڈ پر ہیں. تو پھر عبادت کے لائق تو وہی ہے نا جو دے رہا ہے، بڑا تو پھر وہی ہے نا.
السلام علیکم اساتذہ جی. میں نے لاسٹ کلاس میں، ہم لوگ ہمیشہ پڑھے تھے، تدبر کرتے ہیں اللہ اکبر پہ، تو کافی زیادہ جب میں گھر گئی تو میں نے اس چیز پہ سوچا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں مما کی طرف جاتی ہوں، جب بھی کوئی میرے گھر میں پرابلم ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ بڑی دادو فیصلہ کر لیں گی، دادو کوئی مشکل بتاؤ گی یہ حل کر لیں گی، اس طرح ہمارے گھر میں ہوتا تھا. تو میں نے اس چیز پہ جا کے غور کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں اور ہر مشکل کو ہم نے، میں نے ایک ڈائری پہ بات نوٹ کی تھی شمیم باجی کی کہ مشکل کو نہ بتاؤ کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے. تو میں نے اس چیز پہ غور کیا کہ واقعی اگر میں ہر چیز کو اگر اللہ کی طرف رجوع کروں گی تو وہ مجھے معاف کریں گے اور وہ مجھے اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں گے اور وہ کتنے بڑے ہیں کہ وہ میرے اس مشکل کا حل نکالیں گے. تو میں نے رات جمعرات سے اپنا ایم رکھا اور میں نے، میری تجوید میں بھی کوئی غلطی ہو رہی تھی اور اگر مجھے میننگ بھی نہیں آ رہی تھی اور میرا رکوع صحیح نہیں ہو رہا تھا، میری کمر پلین نہیں ہو رہی تھی، تو میں بار بار کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ صحیح کرا دیں، آپ بڑے ہیں، میں آپ کے پاس اپنی مشکل لے کے آ رہی ہوں.
اور پھر اس سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں نا، ورنہ یہ کہ ہم اس کا بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، نہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی مشکل حل ہوتی. آج آپ نے اس توجہ سے سننا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے تاکہ نیکسٹ ویک آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے آج کیا سیکھا، یعنی آج کی کلاس میں اس طرح بیٹھیں کہ آپ واقعی کچھ سیکھیں، جو کہا جا رہا ہے نا وہ سیکھیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. پیج 836. والفقر علی ثلاث درجات، اور فقر کے تین درجات ہیں. اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ وہ کون سے، تب آپ کو پھر جواب ملے گا تو آپ کو کچھ تسلی ہو جائے گی کہ اچھا یہ تین ہیں. اور اگر آپ نے یہاں اپنے ذہن میں سوال نہیں اٹھایا تو پھر آپ ایسے ہی گزر جائیں گے، میری باتیں صرف کانوں سے ٹکرائیں گی. الاولا، پہلا درجہ، فقر الزہاد، زاہدوں کا فقر. زاہد کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا سے محبت نہیں رکھتے. وہ نفض الیدین من الدنیا ضبطا او طلبا، اور وہ ہے دنیا کو ضبط کرنے، یعنی مال کو جمع کرنے اور طلب کرنے سے ہاتھ جھاڑ لینا. یعنی مال کی محبت کس طرح نہ ہونا کہ جو ضرورت کا ہے ٹھیک ہے، سارا وقت دھیان اس میں نہ کہ اور ہو اور ہو، اور پھر اس کو کمانے کے لیے انسان اپنی ساری طاقتیں لگا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فہو لا یضبط یدہ مع وجود المال شحا، تو وہ اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے مال کو بخیلی کرتے ہوئے جمع نہیں کرتا. ولا یطلبها مع فقدها سؤالا وحرصا، اور مال کی موجودگی کے باوجود جب مال کھو جائے تو مانگ کر اور حرص کر کے اس کو طلب نہیں کرتا. یعنی مطلب کیا ہے کہ زاہدوں کا فقر کیا ہے؟ دنیا کو جمع کرنے اور طلب کرنے سے ہاتھ جھاڑ لینا، اور ہاتھ کے کمائے ہوئے مال کو بخیلی کرتے ہوئے جمع نہ کرنا مال کے ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے، یعنی مال ہے اور وہ بخل نہیں کر رہا اس میں، سمپل سے ورڈ میں. ٹھیک ہے، اور جب مال کھو جائے تو مانگ کر اور حرص کر کے اس کو طلب نہیں کرتا. یعنی ہے تو بخل نہیں کرتا، نہیں تو سوال نہیں کرتا. بس یہ دو جملے ہیں. وہ اسکات اللسان انہا ذمن او مدحن، اور وہ اس کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے مذمت کرنے اور تعریف کرنے سے. لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من امره مدحا او ذما، کیونکہ جو کسی کام کو اہمیت دیتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اہتم، اور دل میں اس کا مقام رکھتا ہے، تو اس کی زبان دل پر جاری ہونے والی چیز کے ساتھ مشغول ہوتی ہے، تعریف کرتے ہوئے یا مذمت میں. تھوڑا سا جملہ مشکل ہے لیکن ہے ہر بندے سے متعلق یہ بات. کیسے؟ جو شخص کسی کام کو اہمیت دیتا ہے، سوچئے آپ کس کام کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور دل میں اس کا مقام رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وکان لہ فی قلب ہی موقع. اب ہوتا کیا ہے جب کسی چیز کی اہمیت دل میں آ جاتی ہے، مثلاً قرآن کی، مثلاً نماز کی، آج کل نماز کے اذکار آپ پڑھ رہے ہیں، اور دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی ہے، آپ اس چیز کو اپنی پرائرٹی پہ رکھتے ہیں اور دل میں بھی اس کے لیے جگہ ہے، نیکسٹ کیا ہوگا پھر؟ اشتغل اللسان، زبان کس میں لگ جائے گی، مشغول ہو جائے گی، بما فاض علی القلب، جو دل پر جاری ہے، جو چیز دل میں آ گئی ہے نا، بس زبان وہی بولے جائے گی. من امری ہی، اس کام میں سے، مدحن او ذمن، یا تو اس کی تعریف کرے گی یا اس کی مذمت کرے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے اگر ان کو آ رہا ہے اچھے سے پڑھنا، سمجھ آ رہی ہے، اس کو سکون آ رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے، جہاں بیٹھیں گے نا، جہاں کہیں گے میں آج کل جو قرآن پڑھ رہی ہوں نا کچھ نہ پوچھے مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. میں جب صحیح بخارج کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے صحیح طریقے سے اس کو پڑھتی ہوں تو بہت ہی اچھا لگتا مجھے. یا یہ کہ مجھے فلاں آیت کی جو سے یہ بات جو سمجھ آئی اور میرے دل کی یہ تکلیف دور ہوئی. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس چیز کا ذکر کیے بغیر رہ جائیں جو چیز آپ کے دل میں ہو. یا مدح ہوگی یا ذم ہوگا. اچھا ذم میں جیسے غیبت ہوتی ہے نا کسی کی, لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنی اچھائی کی وجہ سے آپ کے دل میں جگہ پاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے تکلیف دینے یا اذیت دینے والے رویوں کی وجہ سے آپ کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب جو اپنی کسی اچھائی خوبی فیض احسان کی وجہ سے آپ کے دل میں جگہ بناتے ہیں, آپ جہاں بیٹھتے ہیں ان کے گن گاتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. مثلا آپ کا کوئی بچہ, آپ کا بھائی, آپ کے والد والدہ جن کو آپ اپنی زندگی میں بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں, تو کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں گے کوئی اور بات چل رہی ہوگی, آپ گھما پھرا کے اس کو وہاں لے جائیں گے, اس سے کنیکٹ کر دیں گے. اور اسی طرح اگر کسی کو اپنے کسی قریبی تعلق دار سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ کیا کرے گا, کیا کرے گا, جہاں بیٹھے گا اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دے گا. تو کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, دل پر. اور دل میں کیا آتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں, جو ہم پسند کرتے ہیں, یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے وہی دل میں جاتا ہے نا. ان السمع والبصر والفؤاد, ٹھیک ہے. سمع سے کوئی چیز سنتے ہیں وہ دل میں چلی جاتی ہے, وہ ہمارے لیے امپورٹنس ہوتی ہے یا نہیں ایک الگ بات. کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے تو دل میں چلی جاتی ہے, پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو دل تو ایک ٹریجری کی طرح ہے, اس میں تو جو خزانہ آپ ڈالیں گے, جو دیکھیں گے, جو سنیں گے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ زیادہ تر کیا سنتے ہیں اور زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کے دل کے اندر معلومات لے کے جا رہی ہوتی ہیں, پسندیدہ یا ناپسندیدہ. اور جو دل میں چلا جاتا ہے پھر وہ باہر نکلتا ہے, کس کے رستے, زبان کے رستے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو اندر گیا بس اندر ہی رہ گیا. ہم کھاتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے, باہر آتا ہے نا. اور جو ہم سونگتے ہیں اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو دیکھتے ہیں وہ بھی اندر جا کے باہر آتا ہے. جو ہم انہیل کرتے ہیں, صرف آپ سانس لیتے ہی جاتے ہیں یا باہر بھی نکالتے ہیں؟ باہر بھی نکالتے ہیں, ہے نا. تو یہ فطرت کا ایک قاعدہ ہے, آپ کا آؤٹ پٹ آپ کے انٹیک کے مطابق ہوگا. کمپیوٹر کی مثال لے لیں, جو آپ اس میں فیڈ کرتے ہیں وہی آؤٹ پٹ سامنے آتا ہے. صحیح چیز لکھیں گے تو صحیح عبارت سامنے آئے گی, مسٹیکس کریں گے تو مسٹیک سامنے آئیں گی. یہ فطری سی بات ہے, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اسی طرح جو آپ دنیا میں کریں گے آخرت میں وہی آپ کے سامنے آئے گا, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ضرورت پھر کس چیز کی بنتی ہے, اس سارے ماحول میں اس ساری بات اگر سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا عمل, آپ کا آؤٹ پٹ, آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں نتیجہ ہیں اس کا جو آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اچھی سی بات بتا دیں کہ جس سے مسئلہ حل ہو جائے, تاکہ ہمارا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نہیں سمجھ آیا.
اور سنیں بھی ایسی ہی باتیں, ایسی جگہوں پر جائیں, ایسی محفلوں میں جائیں جہاں سے کانوں سے ان پٹ ہی اچھی جائے تاکہ آؤٹ پٹ اچھی ہو.
تو گویا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھے ماحول کی ضرورت ہے, اچھے دوستوں کی ضرورت ہے. الحقنی بسالی, وہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, الگ پڑھتے رہتے ہیں, بس الحقنی بسالی دعا مانگتے رہتے ہیں. ادھر جب ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھنا ہے یا اس میں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ہمیں جو بھی مل جائے. کیا ہم جو بھی مل جائے کھا لیتے ہیں؟ چوائس ہوتی ہے نا. اگر ٹیبل پہ چار کھانے تو آپ اپنی پسند کر لیں گے نا, اور اگر دور بھی رکھا ہوگا تو آگے والا چھوڑ کے کہیں گے ذرا وہ مجھے پاس آن کر دیں. ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا دن کن لوگوں میں گزرتا ہے, اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, ہم کہاں بیٹھتے ہیں, ہمارا ماحول کیسا ہے. اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے آس پاس نیک لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, بلکہ جس کمرے میں آپ رہتے ہیں, جس بستر پہ آپ سوتے ہیں, جس کچن میں آپ کام کرتے ہیں, جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں, وہ ماحول بھی صاف ستھرا ہو. آپ کو پتا ہے کہ الہدا میں یہ اتنا زیادہ صفائی کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ گیٹ کے باہر سے لے کے اندر تک، اینڈ تک، ہر طرف، ہر ہر کونا. اور یہ کلچر ڈیولپ کیا گیا، ایسا نہیں تھا کہ یہ ایسا ہی تھا. کہیں بھی اور جا کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑے ادارے میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو ایسی صفائی نہیں ملے گی. میں نہیں کہتی کہ یہاں پر کوئی فرشتے رہتے ہیں یا کوئی اپنی تعریف مقصود، ہرگز نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بالکل شروع کے سالوں میں میں خود جوتے ٹھیک کر رہی ہوتی تھی، خود واش روم کو جا کے چیک کرتی تھی، خود ہر کونے کدرے کو، ایک ایک چیز کو خود دیکھتی تھی، یہاں کیوں ڈسٹ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ چیز یہاں کیوں ہے، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو بے ترتیبی ہوتی ہے نا زندگی میں، اور بے ترتیب ماحول میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے خیالات بھی بے ترتیب ہوتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُقًا. تو اس لیے بچپن سے ہی اپنے اندر ایک آرگنائز زندگی بسر کرنے کا طریقہ ڈالے. اسی لیے بہت سے لوگوں کے آپ دیکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین ہوگی تو وہ ایک جنگل بنی ہوئی ہوگی، چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی، کتابیں ہوں گی، ہر چیز میس، کچن میں کوئی چیز ترتیب سے نہیں، کوئی صفائی نہیں، کچھ نہیں. یعنی کہ اس کا ماحول کیسے، اس سے ایک انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں نا آپ پر، ماحول بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ صرف بند جگہوں پہ رہتے ہیں اور فریش ایئر نہیں لیتے اور نہ آسمان کو دیکھتے ہیں، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ ستاروں کو، نہ پودوں کو، بس اندر ہی اندر بند ہیں، اور اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہر طرف پولوشن ہی نظر آ رہی ہے، تو پھر کوئی وقت، کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھیں. اس سے بھی انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس کو، اچھے دوستوں میں میک شور آپ میں سے، کیونکہ تکمیل ہونے والی ہے، اب یہاں سے آپ لوگ چلے جائیں گے، یہ ماحول تو آپ کو نہیں ملے گا گھر میں، لیکن گھر کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی ایسے لوگ ہوں، کوئی تعلیمی حلقات، سرکلز کچھ کرتے ہوں. اگر نہیں کرتے تو آپ خود شروع کر لیں، اکٹھے مل بیٹھ کر خود پڑھ پڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب آن لائن کتنے دروس ہیں. تو ہماری جو ڈیسٹینی ہے نا، یا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس کا تعلق اس ڈیسٹینی سے جڑا ہوا ہے. یہ آج جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کل یہاں پہنچائے گا، اسی کا نتیجہ نکلنا ہے آگے جا کے. تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں بہت غور سے سنتی ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کے اندر کی شخصیت جھلک رہی ہوتی ہے کہ اندر کیا ہے ان کے، اور اندر وہ سب کچھ کیوں ہے، اس لیے کہ باہر سے جو ان پٹ گیا نا وہی ان کے اندر ہے. تو زاہد جو ہوتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے. جب دنیا سے دل اس کا بے رغبت ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کی بہت سی تعریف نہیں کرتا، وہ دنیا کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ کچھ اور ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں فہوا ان حصلت لہ دنیا مدحہا، تو اگر اس کو دنیا مل جائے تو اس کی تعریف کرتا ہے. وہ ان فاتت ہو ذمہا، اور اگر وہ اس سے کھو جائے تو اس کی مذمت کرتا ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے. زاہد تو یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ عام انسان اس طرح کرتا ہے. وہ مدحہا او ذمہا علامت موضعہا من القلب، اور اس کا تعریف کرنا اور اس کا مذمت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دنیا اس کے دل میں مقام بنا چکی ہے. جب دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو انسان دنیا ملنے پر خوش ہوتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور نہ ملنے پر مذمت کرتا ہے. وَالشَّيْءُ اِذَا صَغُرَ أَعْرَضَ الْقَلْبُ عَنْهُ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا، اور جب کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے تو دل اس سے اعراض کرتا ہے، نہ اس کی تعریف کرتا ہے نہ مذمت کرتا ہے، پھر وہ اس کا پوائنٹ آف ڈسکشن ہوتا ہی نہیں، اس کو اس سے غرض ہوتی نہیں، وہ اس کی گفتگو کا موضوع ہوتا ہی نہیں. لوگ اپنی بات چیت کے لیے جن موضوعات کا سلیکشن کرتے ہیں، وہ ایک بڑی مشہور سی کہاوت ہے نا کہ کچھ لوگ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ایوریج
اسمال پیپل ڈسکس پیپل، بریلینٹ پیپل ڈسکس آئیڈیاز.
سوچ لیجیے، اب آپ اسمال ہیں یا میڈیم ہیں یا اسمال مائنڈ، ڈسکس پیپل چھوٹی سوچ رکھنے والے، چھوٹی سوچ رکھنے والے وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کی کار کیسی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا. قیل و قال، آپ کو پتا ہے کہ قیل و قال جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ناپسند ہے. ان اللہ کرہ لکم قیل و قال، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا. اللہ کو بالکل پسند نہیں. کیا نہیں پسند؟ قیل و قال، ہی سیڈ شی سیڈ، ٹھیک ہے. وہ اضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنا. وکثرت السؤال، اور بہت سوال کرنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب بات کرتے ہیں بس وہ سوال ہی کرتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے، ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی. اور سوال بھی بعض اوقات آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، جو ارریلیونٹ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں ان عادتوں کے ساتھ. اب دیکھیے، اس وقت صرف اپنے آپ کو آئینہ دکھائیے کہ کہیں میں تو نہیں ہے. اور جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آج ہمارے گھر میں لوگ آ گئے، ہم نے یہ کھانا پکایا، فلاں کیا، فلاں شادی ہوئی، تو شادیوں کو ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ اپنے گولز کو ڈسکس ہیں، وہ اپنے لیے کوئی نئی بات، نئی راہ سوچتے ہیں. اب آج سے کل تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی گفتگو پہ نظر رکھنی ہے. آپ کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کی مذمت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو کچھ ہم مذمت شروع کر دیتے ہیں، کبھی لوگوں کی، کبھی کھانے کی، کبھی سسٹم کی، کبھی کسی اور چیز کی. ٹھیک ہے، تو خود اپنا محاسبہ کیجیے کہ میں کس چیز سے محبت رکھتی ہوں، کس چیز کو زیادہ ڈسکس کرتی ہوں، کس چیز کو میں کنڈم کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کون ہیں. اپنی شخصیت کا خود جائزہ لیں. تو فخر کے تین درجات ہیں. سب سے پہلا زاہد کا، والقلوب تولد کما تولد الابدان، اور دل بھی جنم دیتے ہیں، نسل پیدا کرتے ہیں، جیسے جسم کرتے ہیں، جیسے انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ایسے ہی دل کے بھی بچے ہوتے ہیں. ولذلک کان النبی ابا للمؤمنین، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ تھے. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں تھیں. فان قلوبہم وارواحہم ولدت به ولادۃ اخرى غیر ولادۃ الامہات، چنانچہ ان لوگوں کے دلوں اور ان کی روحوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک دوسرا جنم لیا، وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے، یعنی بورن اگین، جو ماؤں کے جنم دینے کے علاوہ تھا. یعنی ماؤں نے انہیں پیدا کیا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا ماحول تھا، انہوں نے سے بہت سی چیزیں سیکھ لی، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو وہ کیا ہوئے؟ بورن اگین، نئے سرے سے پیدا ہوئے. اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا قرآن نے آپ کو ایک نیا جنم دیا ہے؟ ایک وہ چیز تھی جو آپ کی ماں نے آپ کو سکھائی، یا ماحول نے، جو جس کسی نے بھی، کہ یہ چیز زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جب قرآن پڑھا تو آپ کی پرائرٹیز بدل گئی. یہ ہے بورن اگین، کہ آپ کا دل نئے سرے سے کوئی چیز پہ آ گیا. فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ، چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کی روحوں اور دلوں کو جہالت اور گمراہی اور سرکشی کے اندھیروں سے نکالا. الی نور العلم والایمان، علم اور ایمان کے نور کی طرف. وفضاء المعرفتی والتوحید، اور معرفت اور توحید کی فضا کی طرف. والقلوب فی ہذہ الولادۃ ثلاثۃ، اس ولادت میں، اس پیدائش میں دلوں کی تین قسمیں ہیں. قلب لم یولد ولم یأن لہ، ایک دل ایسا ہے جو ابھی اس ولادت سے نہیں گزرا اور نہ اس کا وقت آیا. بل ہوا جنین فی بطن الشہوات والغی، بلکہ وہ خواہشات اور سرکشی، والجہل والضلال، اور جہالتوں اور گمراہیوں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جنین ہے، کہ وہ اس میں گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی پیدائش نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کس میں ڈوبا ہوا ہے؟ خواہشات میں، جہالت میں. وقلب قد ولد، اور ایک دل ایسا ہے جو پیدا ہو چکا ہے. وخرج الی فضاء المعرفۃ والتوحید، اور وہ معرفت اور توحید کی فضا کی طرف نکل آیا ہے. ونور العلم والایمان، اور علم اور ایمان کے نور کی طرف نکل پڑا ہے. فقرت باللہ عینہ، پس اس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی ہیں. وذکرت رؤیتہ باللہ، اور جب بیان کیا گیا کہ تم اللہ کا دیدار کرو گے تو پھر کیا ہوا؟ فاطمأن باللہ وسکن الیہ، تو وہ اللہ کے ساتھ مطمئن ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ سکون پکڑا. یہ بات اس کو خوش کرتی ہے کہ ایک دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. آپ کو کیسی لگتی ہے؟ خوش کرتی ہے یا پریشان کرتی ہے؟ پریشان بھی کرتی ہے کہ پھر فیس کیسے کریں گے، ابھی تو چپ کے اس کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں نا، تو جب اس کے سامنے جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ جانا تو ہے، وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہے سوچنے کی بات. وقلب ثالث فی البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، اور تیسری قسم کا دل وہ ہے جو برزخ میں ہے اور وہ صبح و شام اپنی پیدائش کا انتظار کرتا ہے. تأبى عليه غلبات المعرفة والحب والشوق إلا تقربا إلى ربه، اللہ کی معرفت اور محبت اور اللہ کے لیے شوق کے غلبے انکار کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے. وتأبى عليه غلبات الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه وهو بين هذا مرة وهذا مرة، اور فطرت اور مزاج کے غلبے کا انکار کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ اس کو اللہ کے راستے سے کھینچ لے اور اس کو روک دیں اور اس سے پھیر دیں، تو کبھی وہ اس حالت میں ہوتا ہے اور کبھی اس حالت میں ہوتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا، اللہ کی معرفت اور محبت، وہ برزخ کیا بیچ کا وقت ہے نا، نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے، برزخ بیچ کے حصے کو کہتے ہیں انٹرم پیریڈ جو ہے، جس میں انسان انتظار کریں گے قیامت کے دن کا، مرنے کے بعد جہاں روح ہوتی ہے یہ برزخ کہلاتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ قلبن ثالث، تیسری قسم کا دل جو ہے نا، ایک دل تو پیدا ہو چکا نا، دوسرا دل لم یولد، پیدا نہیں ہوا. اوپر دیکھیں نا، قلبن لم یولد و قلبن قد ولد، یہ دو ہو چکے، ایک پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا اور ایک بیچ میں ابھی. قلبن ثالث فی البرزخ ینتظر الولادہ صباحا و مساء، اب یہ جو بیچ کا ہے نا، یہ جو ہے جب اس کو اللہ کی معرفت اور محبت اس کے اندر آ جاتی ہے نا، تو پھر اس کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے، اللہ کی قرب کا شوق بن جاتا ہے. اب کیا ہے، جو اس کا مزاج بنا ہوا نا پہلے کا، جو من بنا ہوا ہے، اس کی جو پسند ناپسند ہے، وہ اس کو اس راستے سے کھینچتی ہے دوسری طرف. تو کبھی وہ ایمان کی بڑی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے شوق اور ملاقات کی محبت، اور کبھی وہ سب کچھ بھلا کے تو دنیا کی طرف راغب ہوا ہوتا ہے. آپ کہاں ہیں، آپ کا دل کہاں ہے؟ قلبن ثالث ہے نا، ایسے جب کلاس روم میں ہوتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کر ہی لیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو یہ ساری باتیں بھول کر گھر والوں کے ساتھ انہی چیزوں انہی ڈسکشن میں مشغول ہو جاتے ہیں جو کئی دن سے چل رہی ہوتی ہیں اور جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. وہی مسئلے، وہی مسائل، وہی رونا دھونا، وہی معاشی تنگی کا رونا دھونا، وہی بچوں کی شکایتیں اور ہمسایوں کی اور ساس سسر کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کے گلے شکوے، نکلا کیسے جائے، یہ ہے اہم سوال. لیکن پہلے ہم اپنا مقام تو پہچانے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہیں نا بیچ میں، ہم اس اکثریت بیچ میں ہیں. اب آپ نے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، کدھر جائیں؟ اللہ کی طرف، تو ففروا الی اللہ، فاستبقوا الخیرات، فاسعوا الی ذکر اللہ، وذروا البیع. تو پھر اس کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ کرنا پڑتا ہے. کیا چھوڑنا پڑتا ہے؟ پیچھے میں یہ بتا چکی ہوں، وہ چیزیں جو اللہ کے راستے میں جانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس ماحول کو چھوڑنا پڑتا ہے جو آپ کو غافل کر دیتا ہے. اور آپ اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں آ کے زیادہ غافل ہوئی ہوں. ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص سے میں نے جب سے بات کی ہے نا، اب یہ دل ہی خراب ہو گیا، اب آئندہ سے میں اگر عقل مند ہوں تو کیا سوچوں گی، اس سے ملنا ہے مگر بہت ہی محتاط ہو کے نا، زبان سنبھال کے، اور اگر اس نے کوئی بات شروع کی بری یا نیگیٹو یا گلا شکوا یا کچھ، میں نے نکل جانا وہاں سے، میں نے نہیں سننی اس کی بات، یا نکلنے کا کوئی موقع نہیں، کان بلاک کر لے رہے، انٹرسٹ ہی نہیں لینا، ایلین میں جانتی نہیں. کیونکہ جب تک آپ تدبیر نہیں سوچیں گے نا کہ میں نے اس سے نکلنا اور بچنا کیسے. آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ دشمن ہیں ہمارے، ایسے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، جو ہمیں آخرت کی یاد بھلا دیتے ہیں، جو ہمیں بیکار کی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں، جو ہمیں شیطان کے آگے جا کے ڈال آتے ہیں کہ لو اس کو پکڑ لو. تو امتحان ہماری عقل کا ہے نا. کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کوئی میں کو پتہ نہیں کس دنیا کے. اب کوشش کس نے کرنی ہے؟ خود ہی کرنی ہے کوشش، محتاط بھی خود ہی نے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ محتاط زندگی کو. محتاط محتاط محتاط، آگے آ رہے ڈینجر، ریڈ لائٹ ہے، آ گیا وہ شخص سامنے، پھر جس نے مجھے دلانا ہے غصہ اور میں نے بھول جانا ہے وہ کچھ، کہ جس کی کرائے پہ پانی پھیر دے گا. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ویک پوائنٹس کون سے ہیں، ہم کہاں سے مار کھاتے ہیں، ہم کہاں سے پھسلتے ہیں. اگر آپ کسی ایک جگہ سے ایک دفعہ پھسلے ہیں تو پھر کیا اتنی عقل سمجھ نہیں ہونی چاہیے کہ اگلی دفعہ وہ اس جگہ سے کے پاس سے گزرے؟ تو حیدر سے تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی نا، چھوٹی سی بات اس کی شیئر کرتی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ایک چھوٹے سے بچے میں بھی اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ ڈینجرس چیزوں سے بچتا ہے نا. تو جب وہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے نا تو جس سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ہوگا ہم اس کو روکتے نہیں, وہ جا رہا ہے نا تو ہم کہتے چلو تھوڑا سا اور آگے چلا جائے. جیسے وہاں پر ایسے ہیٹر نہیں ہوتے جو ایکسپوز یعنی بجلی یا اس کے یا گیس کے ہیٹر نہیں ہوتے, سینٹرل سسٹم ہوتا ہے جس میں بچے کو نہیں پتا چلتا کہ ہیٹ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہاں جو ہیٹر ہوتے ہیں پاکستان میں وہ کیسے ہوتے ہیں جو گیس وغیرہ نکل رہی ہوتی گرم. اچھا اب وہ جا رہا ہے ہاتھ لگانے کے قریب تو اس کو پتا چل جاتا کہ ہاٹ. اب وہ اگلی دفعہ کیا کرے گا, اس کو دیکھتے کہتے ہاٹ, مجھے کہے گا ہاٹ ہاٹ, اب وہ مجھے سکھا رہا ہے ہاٹ. اتنی عقل سمجھ ایک بچے کو بھی, کھانا کھاتے ہوئے بھی بازو کا تو بچوں کے سامنے کھانا آتا ہے وہ کہتے جلدی کھانا ہے ہم نے ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا, تو ہم کہتے ہاتھ لگاؤ, کہتے ہاٹ, وہ کہتے نہیں کھا سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی جگہوں کا ایسے لوگوں کا ایسے کاموں کا پتا ہونا چاہیے کہ جو ہاٹ ہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں, ادھر نہیں یہ ادھر سے بچ کے گزرنا ہے, ادھر نہ نہ. اور اس کے لیے ول پار بھی چاہیے ہوتی ہے نا, اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا. یہ ول پار ایمان سے آتی ہے, یہ ول پار کو اپنی کمائی نہیں ہے. ایمان بڑھائیں گے تو یہ ول پاور آنے لگے گی, آپ اسٹرانگ ہونے لگیں گے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی غلط چیزوں کو نو کہنا کہ نو نو. ہمیں جو چیزیں پسند نہیں ہوتی ہم اس پہ نو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, لیکن عموماً وہ دنیا کے حساب سے ہوتی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم نو نہیں کہہ سکتے, دوسرا ہرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ اچھے سے کریں, بدتمیزی اور بد اخلاقی تو دین نہیں سکھاتا. آپ آرام سے کہتے ہیں سوری میں یہ کر نہیں سکوں گی, معذرت یہ میرے لیے مشکل ہے. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں پیپل پلیئر بننا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. بہت سے لوگ پیپل پلیجرر ہوتے ہیں, لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں اور ان کی خوشی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنا دین ایمان آخرت ہر چیز لٹا بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا. تو قلب سالس جو ہے وہ برزخ میں ہے درمیان میں. الدرجۃ الثانیہ, اب دوسرا درجہ کس کا کس کا؟ الفقر علی ثلاث درجات, دوسرا درجہ الدرجۃ الثانیہ. کہتے ہیں کہ الرجوع الی السبق بمطالعہ الفضل, دوسرا درجہ اللہ کے فضل کا مطالعہ کرنے سے اللہ کی طرف سبقت لے جانے کی طرف انسان کا رجوع کرنا ہے. نیکسٹ لیول پہ کیا آنا ہے, کس کی طرف آپ نے دوڑ لگانی ہے؟ اللہ کے فضل کا مطالعہ کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کیسے کیسے احسانات ہیں. وذالک یورث الخلاص من رؤیۃ الاعمال, اور یہ چیز اعمال کو پیش نظر رکھنے سے گلو خلاصی کروا دیتی ہے. ویقطع شهود الاحوال, اور حالات کو پیش نظر رکھنے کو کاٹ دیتی ہے. یعنی اس سے پھر آپ ان چیزوں میں نہیں الجھتے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے اللہ کے فضل کا مطالعہ کر لیا. مطالعہ سے مراد ریڈنگ نہیں ہے یہاں, مطالعہ کا مطلب اطلاع پانا, آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کیسا کیسا فضل ہے. وَبِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وُجِدَتْ مِنْهُ الْأَقْوَالُ الشَّرِيفَةُ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ, تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے اس سے شرف والے اقوال اور صالح اعمال جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے شخص سے. وَبِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَصَلَ إِلَى رِضَاهُ وَرَحْمَتِهِ وَقُرْبِهِ وَكَرَامَتِهِ, اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے وہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت اور اس کی قربت اور اس کی کرامت تک پہنچتا ہے. والقلب اناء واحد, اور دل ایک برتن ہے, کوئی برتن دماغ میں لے آئیں امیجنیشن میں. والاشربۃ متعددۃ, اور مشروب بہت سے ہیں, دودھ ہے, لسی ہے, شربت ہے, پیپسی ہے, پانی ہے, بہت سارے ہیں مشروب. یعنی جیسے یہ ایک بوٹل ہے پانی کی تو اس میں بہت سی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں, تو سمجھے یہ دل ہے. فأي شراب ملأه, آپ نے کون سا پانی اس میں بھرا ہوا ہے؟ لم يبق فيه موضع لغيره, تو دوسرے شراب کی دوسرے پانی کی اس میں جگہ نہیں بچے گی. اگر آپ نے اس کو صاف پانی سے بھر لیا ہے تو آپ اس میں دودھ نہیں اب ڈال سکتے, ہے نا, پیپسی نہیں ڈال سکتے. وہ کب ڈال سکتے ہیں اس میں؟ جب آپ اس کو گرائیں گے, خالی کریں گے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو گرانا چاہتے ہیں یا صاف پانی کو ہی رکھنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ پہلے میں نے کہا نا کہ آنکھ اور کان سے دل میں چیزیں جا رہی ہیں. اب آپ کیا بھر رہے ہیں, صاف بھر رہے ہیں, خراب بھر رہے ہیں؟ جو بھریں گے وہی جائے گا اندر. وَإِنَّمَا يَمْتَلِئُ الْإِنَاءُ بِأَعْلَى أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ إِذَا صَادَفَهُ خَالِيًا, اور برتن مشروبات کی اسی قسم سے بھرتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو جب وہ مشروب برتن کو خالی پائے. برتن خالی ہو تو پھر اچھی چیز اس میں جا سکتی ہے, لیکن اگر یہ دودھ والا میلا برتن ہو, اس بوتل میں پہلے دودھ ہو اور یہ خالی صاف نہیں ہے اور اس میں آپ اچھے سے اچھا صاف پانی ڈالیں, کیا ہوگا؟ اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا, ہوگا کہ نہیں؟ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا, اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا, سارے خیالات باہر نکالنے پڑیں گے. فخر صاحب ہذہ درجتی تفریغہ اناءہ من کل شراب غیر شراب المحبت والمعرفتی. تو اس درجے کے آدمی کا فقر برتن کو دوسرے تمام مشروب سے خالی کر دیتا ہے سوائے اللہ کی محبت اور معرفت کے مشروب سے. وکیف یودع شراب التسنیم الذی ہو اعلی اشربۃ المحبین فی اناء ملآن بخمر الدنیا والہوا. تو تسنیم جیسی شراب جو محبت کرنے والے اور معرفت رکھنے والوں کی جنت میں سب سے اعلیٰ قسم کی شراب ہے, وہ کیسے ایسے برتن میں ڈالی جائے جو دنیا اور خواہشات کی شراب سے بھرا ہوا؟ سمبولک بات کر رہے ہیں. اگر اس میں شراب ہے بوتل میں, تو خالص تسنیم کا پانی, اس چشمے کا پانی اس میں نہیں ڈال سکتا. اگر آپ کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے, تو آخرت کی محبت وہاں کہاں آئے گی؟ وہاں نہیں آئے گی. تو کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا پڑے گا تاکہ آخرت کی محبت اس میں آئے. فہو سبحانہ الاول فی کل شیء والآخر فی کل شیء الظاہر فوق کل شیء الباطن دون کل شیء. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں اول ہے اور ہر چیز میں آخر ہے. ظاہر ہے جو ہر چیز سے اوپر ہے, باطن ہے جو ہر چیز کے قریب ہے. فعبودیتہ بسمہ الاول تقتدی التجرد من مطالعۃ الاسباب والوقوف علیہا والالتفات علیہا. تو اللہ کی عبودیت اس کے نام الاول کے ساتھ اسباب کو پیش نظر رکھنے سے اور ان پر انحصار کرنے اور ان کو دیکھنے سے بے نیاز کرنے کا تقاضا کرتی ہے. وتجرید النظر الى مجرد سبق فضل اللہ ورحمته وانه هو المبتدئ بالاحسان من غیر وسیلت من العبد. اور نظر کو ہر طرف سے خالی کر کے محض اللہ کے ازلی فضل اور رحمت کی طرف رکھنے سے اور انسان کی طرف سے کسی بھی ذریعے کو اختیار کیے بغیر, اللہ ہی ہے جو اس کے ساتھ شروع سے احسان کا معاملہ کر رہا ہے. اچھا یہ بھی تھوڑا مشکل لگے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے نا زندگی میں, تو سب سے اول کون ہونا چاہیے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا, اس کو اول رکھیں, سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اول کے ساتھ اسباب کو پیش نظر رکھنے سے اور ان پر انحصار کرنے اور ان کو دیکھنے سے بے نیاز کرنے کا تقاضا کرتی ہے. یعنی اسباب کو پیچھے رکھیں, اللہ کی ذات کو اول کریں, ہر طرف سے نظر خالی کر کے سب کو چھوڑ کر اللہ کے ازلی فضل اور رحمت کی طرف دیکھیں, کیونکہ سب سے زیادہ اس کا ہم پر احسان ہے اور وہی احسان کرتا ہے. فَمِنْهُ سُبْحَانَهُ الْإِعْدَادُ وَمِنْهُ الْإِمْدَادُ وَفَضْلُهُ سَابِقٌ عَلَى الْوَسَائِلِ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تیاری ہے, اعداد, اور اسی کی طرف سے امداد ہے, مدد, اور اس کا فضل تمام وسائل پر سبقت لے جا چکا ہے. وَفَضْلُهُ سَابِقٌ عَلَى الْوَسَائِلِ وَالْوَسَائِلُ مِنْ مُجَرَّدِ فَضْلِهِ وَجُودِهِ. اور وسائل اس کے خاص فضل اور اس کی جود و سخا سے ہیں. وسائل کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. اب آپ وسائل پر تو بھروسہ کریں, اور جس نے وسائل بنائے اس کو آپ چھوڑ دیں, کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے پہلے رجوع کیوں کریں کسی بھی مشکل کے آنے پر, وسائل کی طرف کیوں نہ دیکھیں, کیونکہ وسائل اللہ نے بنائے ہیں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اس سے مدد مانگی, تو وہ ان وسائل سے بھی زیادہ اچھے وسائل آپ کو عطا کر دے گا, کیونکہ وسائل کا خالق بھی وہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کرے یاد رہے. مجھے کسی کتاب نے ایسے سوچنا نہیں سکھایا, اس لیے یہ میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ہے, اور جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہوتا ہے. شروع بھی میں نے اسے جمعے کے دن ہی کیا تھا, اور جمعے کے دن ہی پڑھانے کا مجھے مزہ آتا ہے. جیسے لگتا ہے کہ جیسے جمعے کے دن کچھ کیا ہے, کیونکہ سب سے پہلی تبدیلی کہاں آتی ہے؟ سوچ میں. ہمیں سوچنا نہیں آتا, ہمیں غور فکر کرنا نہیں آتا, یہ کتاب آپ کو سوچنا سکھاتی. کبھی آپ نے سوچا کہ کیونکہ اللہ کی صفت الاول ہے, وہ اول ہے, وسائل بعد میں، لہٰذا ہمیں اول اس کی طرف جانا چاہیے. کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں. ہم سب سے پہلے، اچھا میں سر میں درد ہو رہی ہے، اچھا گھر میں پیناڈو رکھی ہوئی کہ نہیں رکھی ہوئی؟ کیوں نہیں کہتے یا اللہ مشکل میں آ گئی ہوں، آپ ٹھیک کر دینا، آپ تو گولی کے بغیر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، مجھے نہیں کھانی دوا، آپ ویسے ٹھیک کر. اللہ تعالیٰ آپ کو سجائے گا، تم نے پانی نہیں پیا، پانی پیو. یعنی وہ یکا یک کوئی اور سولوشن ایسا دل میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو پکارا، اللہ سنتا ہے آپ کی دعائیں، سنتا ہے. لیکن وہ بتاتا نہیں نا بول کے کہ دیکھو تم نے یہ مانگا تھا تو اب میں نے اس دعا کی وجہ سے تمہیں یہ دیا. ہم سمجھتے ہیں وہ ویسے ہی کوئی وسائل اختیار کرنے سے کام ہو گیا. وسائل سامنے ہی نہ آتے اگر اللہ نہ چاہتا. سمجھ آئی؟ وہ عبودیتہ باسمہ الآخر تقتدی کذالک عدم رکونہ ووقوفہ بالاسباب والوقوف معہا. اور اسی طرح اللہ کی عبودیت اس کے نام الآخر کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ اسباب کی طرف میلان نہ رکھنے اور ان پر انحصار نہ کرنے اور ان کے ساتھ نہ رکنے کا. فانہا تنعدم لا محالہ، اسباب تو بلا شبہ لا محالہ ختم ہو جائیں گے. وتنقضی بالآخریت ویبقى الدائم الباقی بعدہا، اور اللہ کی صفت آخریت پہ یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے بعد اللہ کی ذات جو دائم اور قائم ہے باقی رہ جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کا نام الآخر ہے، یعنی جب سارے وسائل ختم ہو جائیں گے پھر بھی اللہ باقی رہے گا، تو بھروسہ پھر کس پہ کریں؟ وسائل پہ یا اللہ پہ؟ اللہ پہ. فالتعلق بها تعلق بما يموت ويفنى، تو اسباب کے ساتھ تعلق ایسی چیزوں کے ساتھ تعلق ہے جن کو موت آ جائے گی اور وہ فنا ہو جائیں گے. والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، اور اللہ الآخر کے ساتھ تعلق ایسی ذات کے ساتھ تعلق ہے جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آتی اور نہ اس کے لیے فنا ہے. فالامر ابتدا منه سبحانه والیہ یرجع، بس ابتدا سے حکم اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا. فہو المبتدی بالفضل حیث لا سبب ولا وسیلۃ، تو وہ وہی فضل و کرم کی ابتدا وہاں سے کرنے والا ہے جہاں کوئی سبب اور وسیلہ نہیں تھا. وإلیہ ینتہی الامر، اور وہیں جا کے معاملہ ختم ہوتا ہے. حیث تنتہی الاسباب، جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں. فکان اللہ ولم یکن شیئن غیرہ، اور اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا. وکل شیئن ہالکن الا وجہ، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات یا چہرے کے. فہو سبحانہ اول کل شیئن وآخرہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا اول اور ہر چیز کا آخر ہے. وَكَمَا انہ رب کل شیء وخالقہ وبارئہ فہو الہہ ومعبودہ، تو جیسے کہ وہ ہر چیز کا رب، خالق اور پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح اس کا الہ اور معبود بھی ہے. وہ صرف خالق نہیں معبود بھی ہے. وعبودیتہ باسمہ الظاہر، اور اللہ کی عبودیت اس کے نام الظاہر کے ساتھ یہ ہے. ان یعلم ان ربہ لیس فوقہ شیء، کہ بندہ جان لے کہ اللہ سے اوپر کوئی چیز نہیں. لہ العلو المطلق، اسی کے لیے کامل بلندی ہے. علی کل شیء بذاتہ، وہ ہر چیز پر بلند ہے اپنی ذات کے لحاظ سے. القاہر فوق عبادہ، اور اپنے بندوں پر غالب ہے. فالتعبد باسمہ الظاہر یجمع القلب علی المعبود، تو اللہ کے نام الظاہر کے ساتھ اس کی عبودیت دل کو معبود پر یکجا کر دیتی ہے. ويجعل له ربا يقصده، اور اس کو ایسا رب بنا دیتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. ويلجا اليه، اور اسی کی طرف وہ پناہ لیتا ہے. ويتوكل عليه ويفر اليه، اور جس پر وہ توکل کرتا ہے اور بھاگتا ہے اسی کی طرف. وعبوديته باسمه الباطن، اور اس کی عبودیت اس کے نام الباطن کے ذریعے. ان يعلم ان ربه ليس دونه شيء، انسان جان لے کہ اللہ سے نیچے کوئی چیز نہیں اللہ کے علاوہ. وَأَنَّهُ مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ، اور اللہ سارے جہان کو گھیرے ہوئے، یعنی اس کے دائرے سے باہر کچھ نہیں. وَأَنَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي كُلُّ الْعَوَالَمِ فِي قَبْزَتِهِ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا كَبِيرُهَا وَصَغِيرُهَا، اور انسان یہ جان لے کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ تمام جہان اسی کے قبضے میں ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، بڑے ہوں اور چھوٹے ہوں. وَكَمَا أَنَّهُ الْعَالِي عَلَى خَلْقِهِ بِذَاتِهِ فلیس فوقہ شیئن، تو جیسے وہ اپنی مخلوق پر بلند ہے اپنی ذات کے ساتھ، بس اس کے اوپر کوئی چیز نہیں. فہو الباطن بذاتی فلیس دونہ شیء، تو اسی طرح اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. بل ظہر علی کل شیء فکان فوقہ، بلکہ وہ غالب ہے ہر چیز پر تو گویا اس کے اوپر ہے. وبطن فکان اقرب الی کل شیء من نفسہ، اور وہ باطن ہے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے، اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ. نفس باطن میں ہے نا، اللہ الباطن سے اگر تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اس باطن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.